شہادتوں کا یہ سلسلہ ہے
شین اللہ
الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد والصلاة والسلام على اسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن ابي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بدعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قدر شہادت کے عنوان سے ہم نے اس گفتگو کا آغاز کیا آج اس سلسلے کی تیسری اور آخری نشست ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا سورہ مبارکہ بقرہ 154 آیت پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ سبیل الہی میں قتل کر دیے گئے ان کے لیے موت کا نہ لفظ استعمال کرو نہ ان کے بارے میں موت کی فکر اور گمان بھی نہ کرو کہ یہ مر گئے بل احیا بلکہ یہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں اور عرض کیا آپ کی خدمت میں کل کہ حیات حیات نباتی ہے حیات حیوانی ہے حیات انسانی اور پھر حیات ایمانی انسانی حیات کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے انسان اپنے لیے جینا چھوڑ کر دوسروں کے لیے جینا شروع کرتا ہے اب یہ ایک حیات کی کیفیت ہے خود ایک کیفیت ہے آپ کوئی بھی انسان جب اپنے لیے زندہ رہنا چھوڑ دے کیوں میں نے عرض کیا خلقت میں آپ کی کہ جب تک کوئی بھی اپنی ذات کے لیے زندہ ہے تو یہ دائرہ حیوانی ہے حیات جو حیوان کی ہے وہ بھی کیا کرتا ہے اسی دائرے کے اندر ہے اچھا کھانے کی کوشش کرے گا اچھا پینا اچھا رہنا اچھے بچے اچھے ساتھی یہ سب حیوان میں بھی پایا جاتا ہے ہم صرف اگر اس سے ذرا سا سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے یہی سب کچھ کر رہے ہیں تو یہ سوفسٹیکیشن یہ اچھے طریقے سے چیزوں کا کر لینا یہ ہمیں حیوان کے دائرے سے باہر نہیں نکالتا بس یہ ہوگا کہ ہم ذرا ماڈرن قسم کے جانور بن جائیں گے اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی لیکن جیسے ہی انسان دوسروں کے لیے جینا شروع کرتا ہے تو اب یہ ایک حیات ہے جو اس حیات کو جی رہے ہوتے ہیں وہی اس حیات کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں یہ حیات انسان کو اپنے نقصان پر آمادہ نہیں کرتی انسانی عقل اپنے نقصان پر انسان کو آمادہ نہیں کرتی لیکن کسی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اس بات کا کہ وہ ذات اس بات پر قادر ہے کہ اگر اس کی خاطر میں اپنا نقصان کروں گا تو وہ اس بات پر قادر ہے کہ میرے نقصان کو نفع میں بدل دے، یہ ایمان عقل کو تابع کرتا ہے اور انسان اس ذات پر ایمان کی خاطر حتیٰ اپنے نقصان کا سودا کرتا ہے۔ اب یہ نقصان اپنی جان کا اور یہ نقصان اپنی مال کا کرے گا تو اللہ میں نے عرض کیا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، لیکن اس نقصان کے لیے ایمان ضروری ہے، ایمان کے مرحلے میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اب اس کا معنی یہ ہوا کہ خود ایمان انسان کو، ایمان وہ مرحلہ ہے کہ جو انسان کو حیات ایمانی کے اندر داخل کرتا ہے، خود ایمان کے اندر ایک ایسی حیات کی کیفیت موجود ہے کہ جسے کون در کرے گا، وہ جو کہ حقیقی مومن ہے۔ لہذا پروردگار ارشاد فرماتا ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ، اے صاحبان ایمان استجابت کرو، لبیک کہو، فوراً جواب دو اللہ اور اس کے رسول کو، کب اذا دعاکم، جب بھی تمہیں پکارا جائے، اللہ اور اس کا رسول تمہیں جب بھی پکارے فوراً کیا کرو، استجابت کرو، جواب دو، نتیجہ کیا نکلے گا، لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندہ کیا جا سکے۔ اب یقیناً جن سے اللہ مخاطب ہے یہ مردہ نہیں ہے، اور اگر زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ زندہ کو زندہ کرنے کی بات کر رہا ہے تو تحصیل حاصل ہے، فائدہ کیا زندہ کو زندہ سے زندگی دینا، معنی نہیں رکھتے۔ مگر یہ کہ ہم یہاں پر اس بات کا یقین پیدا کریں کہ اللہ جن سے مخاطب ہے ابھی تک انہوں نے حیات ایمانی کا ذائقہ چکھا نہیں ہے۔ حیات ایمانی کب حاصل ہوگی؟ جب اللہ اور رسول کی استجابت میں انسان اس مقام پر پہنچ جائے کہ جب اور جہاں اللہ کا رسول کہے پکارے، ہم لبیک کہیں، اس اطاعت، اس تسلیم کی منزل پر پہنچنا انسان کے اندر حیات ایمانی کو ایجاد کرتا ہے۔ اب یہ ایمانی طور پر ایک حیات ہے، اور اس ایمانی حیات کے پھر درجات ہیں کہ جن میں ایک مرحلہ حیات ملکوتی کا ہے۔ اب حیات ملکوتی میں کیا ہوتا ہے؟ حیات ملکوتی میں یہ ہوتا ہے کہ حیات ایک ایسے مقام پر پہنچتی ہے کہ جہاں پر حیات بدن کی محتاج نہیں رہتی، حیات ایک طاقتور مرحلے میں داخل ہوتی ہے، اور طاقتور مرحلے میں داخل ہونے کے بعد، بلند مرتبے میں داخل ہونے کے بعد، حیات کا ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر حیات اصلا بدن کی محتاج نہیں ہوتی۔ ابھی تک جب تک ہم انسانی اور ایمانی حیات میں ہیں، یہاں تک بدن کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میں نے استجابت اللہ اور استجابت رسول کے ذریعے سے کرنی ہے، اسی بدن کے ذریعے سے کرنی ہے۔ اب اس استجابت میں اگر کہیں اللہ مجھ سے کہے کہ اپنی جان قربان کرو دین کی حفاظت کی خاطر، تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے میں نے اپنی عقل کو اس نقصان پر آمادہ کرنا ہے، ورنہ میری عقل کے مطابق یہ نقصان ہے، لیکن مجھے میری عقل کے مقابلے پر ایمان کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جب معاملہ کرتا ہے، اب معاملہ بتا دیا آپ کو، ان اللہ اشترى، اللہ خریدتا ہے، اب جب اللہ خریدے گا تو بہتر قیمت واپس کرے گا۔ ایمان کیا بتا رہا ہے؟ کہ خدا قادر ہے اس بات پر کہ میری موت، اب جو جنگ میں میں جاؤں گا تو احتمال ہے کہ مجھے موت کے مرحلے سے گزرنا پڑے، تو مجھے اس موت کے مرحلے سے گزرنے کے بعد میرا جبران کیسے ہوگا؟ جبران ایسے ہوگا کہ مرنے کے باوجود وہ طاقتور ذات مجھے اس موت کے مرحلے سے گزرنے کے باوجود زندہ رکھے، مجھے زندہ رکھے، بلکہ کیوں، دوسرا مرحلہ کیا، نہ صرف میرے نقصان کا جبران کرتا بلکہ نقصان کو فائدے میں تبدیل کر دیتا۔ اب جب اللہ فائدہ دیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یضاعف، اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتا ہے۔ تو جو زندگی میں نے، دیکھیے، اللہ کی خاطر مجھے اپنی جان دینے کے لیے صرف حیات حیوانی نہیں، حیات حیوانی کے حساب سے ہزاروں لوگ مرتے ہیں اور مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، حیات انسانی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ حیات انسانی کا کم از کم اثر یہ ہوتا ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس نے حیات انسانی بسر کی ہو، اپنے علاوہ دوسروں کے لیے زندہ رہا ہو، مر جاتا ہے نام باقی رہ جاتا ہے، اثر اس کی حیات کا باقی رہ جاتا ہے. اب دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اپنی آئشہ، جنہوں نے بھی اپنی آسائشوں کو چھوڑ کر انسان کی بہتری کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنا وقت صرف کیا، کتابیں لکھیں، تحقیقات کی، آج ان سب کے نام زندہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عین اس مرحلے میں جب باقی عوام ٹی وی دیکھ کر اپنا دل خوش کر رہی ہے یا کسی اور عیاشی میں اپنے آپ کو رکائی ہوئی ہے، وہ اسے ترک کرتے ہیں تاکہ انسانیت کی خدمت انجام کر دے سکیں. لہذا کیا ہوتا ہے، حیات انسانی کا اثر کم از کم یہ ہوتا ہے کہ وہ مر جاتے ہیں، ان کا نام باقی رہتا ہے. اب حیات ایمانی کا اثر کیا ہے؟ حیات ایمانی جہاں پر میں ایمان کس منزل پر پہنچ گیا ہوں کہ اللہ کو میں ثابت کروں کہ پروردگار میں تجھ پر ایمان رکھتے ہوئے حتیٰ اپنی زندگی تجھ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اب اللہ کیا کرتا ہے، جیسے ہی بندہ اس ایمان کو عملی صورت میں انجام دیتا ہے، پروردگار اسے جو حیات اس نے قربان کی ہوتی ہے اس سے زیادہ طاقتور حیات اسے عطا کرتا ہے. اب یہ جو طاقتور حیات ہے یہ بدن کی محتاج نہیں ہوتی، نہیں ہوتی بدن کی محتاج، لیکن پھر اس حیات سے وہ آثار کیوں نہیں ظاہر ہو رہے ہوتے جو ہماری حیات سے ہو رہے ہوتے ہیں؟ اب ایک یہ ہمارا تصور ہے، ہمارا ایک تصور ہے. تصور کیا ہے، ہم بعض چیزوں کو چونکہ آثار سے پہچاننے کے عادی ہیں. میں نے عرض کیا تھا آپ کو ابتدائی گفتگو میں اگر آپ کو یاد ہو کہ سائنس کہیں پر بھی آ کر نہ لائف کی ڈیفینیشن کرتی ہے نہ ڈیتھ کی، نہ حیات کی ڈیفینیشن کرتی ہے نہ موت کی. جب بھی آپ سائنس سے پوچھیں گے وہ آپ کو لیونگ کے بارے میں بتائے گا، زندہ کے بارے میں بتائے گا، زندگی کے بارے میں نہیں بتائے گا، مردہ کے بارے میں بتائے گا، موت کے بارے میں نہیں بتائے گا. اور جو لیونگ اور نان لیونگ کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے، زندہ یا مردہ کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے، وہ بھی کیا ہے، آثار کے ذریعے سے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ متوجہ ہوں گے. آثار کے ذریعے سے کسی چیز کو ڈیفائن کرنا، مثلا اگر آپ کو میں نے کہا پانی کیا ہوتا ہے، پانی کیا ہوتا ہے، اب مجھے آپ پانی کی تعریف کرنے کے بجائے یہ بتانے کہ پانی کی ماہیت کیا ہے یہ نہ بتائیں، آپ کہیں وہ چیز جس جو اگر چیزوں کے اندر آ جائے تو وہ چیزیں گیلی ہو جاتی ہیں، وہ چیز کہ جو اگر کسی اور چیز کے اندر آ جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ چیزیں گیلی ہو جاتی ہیں، ان کے اندر تری آ جاتی ہے. تو اب یہ جو آپ مجھے پانی کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں، یہ پانی کی ڈیفینیشن ہے، یہ پانی کے آثار ہیں، یہ پانی کا اثر ہے، تعریف نہیں ہے پانی کی. یہ آپ مجھے پانی کا کیا بتا رہے ہیں، اثر بتا رہے ہیں کہ پانی جہاں کہیں بھی ہوگا چونکہ تری ہوتی ہے، اب اگر اس قالین پر پانی گر جائے گا تو گیلا ہوگا، جہاں کہیں پر بھی پانی ہوگا وہاں پر تری موجود ہوگی، مگر یہ تری پانی کی ڈیفینیشن نہیں ہے، پانی کی تعریف نہیں ہے. پانی کی تعریف مثلا آپ نے یوں کی، آپ نے کہا ایک مایا ہوتا ہے جس کا نہ کوئی رنگ ہوتا ہے، نہ کوئی بو ہوتا ہے، نہ کوئی ذائقہ ہوتا ہے، ایک تعریف یہ ہے. اگر آپ نے کیمسٹری پڑھی بھی ہوگی تو آپ کہیں گے اس کا فارمولا H2O، ہاں ایک آکسیجن دو ہائیڈروجن ملتے ہیں تو جو چیز بنتی ہے مالیکیول وہ پانی کا ہے، اور اگر زیادہ مقدار میں ہو جائے تو نظر بھی آنے لگتا ہے یہ پانی ہے. اگر آپ فزکس ہوں گے تو آپ مجھے پانی کی جو فزیکل صفات ہے وہ بھی سمجھا دیں گے ساتھ ساتھ کہ اس کے اندر یہی سب کچھ بھی پایا جاتا ہے. اب کیا پانی ہر جگہ اور ہر صورت کے اندر تری ظاہر کرتا ہے اپنے آپ سے؟ میری اور آپ کی کامن آبزرویشن میں کرتا ہے، لیکن اگر میں یہی پانی برف بنا دوں تو کیا برف بننے کے بعد بھی یہ پانی اپنے اطراف میں تری چھوڑے گا؟ چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا، کم چھوڑے گا. وہ تری جس طرح سے پانی میں مایا کی کیفیت میں تھی، اب جب یہ برف کی حالت میں بن گیا تو اتنی نہیں ہے، وہ آثار اس طریقے سے پیدا نہیں ہوں گے. بلکہ اگر آپ اسپیسیفک کنڈیشن میں کریں گے تو حتیٰ وہ تری جو پانی عام طور پر چھوڑتا ہے برف کی حالت میں نہیں چھوڑے گا. مثلا اگر آپ نے کبھی سرد خانے دیکھے ہوں جن کے اندر جو ٹمپریچر ہے وہ مائنس میں ہوتا ہے، تو اگر آپ برف کسی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھائیں گے بھی تب بھی برف کپڑے کو گیلا نہیں کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو اس کا اثر تھا مایا ہونے کی فارم میں، جب تک وہ مایا تھی اس وقت جو وہ اثر ظاہر کر رہی تھی، اب جب یہ برف بن گیا ہے تو اثر ظاہر نہیں کرے گی. تو اس کا ایک مطلب تو مجھے اور سمجھ میں آ گیا، وہ یہ کہ اگر پانی مختلف حالت میں چلا جائے تو پانی وہ اثر ظاہر نہیں کرتا جو مایا کی حالت میں کر رہا تھا. جب تک وہ لکوڈ فارم میں تھا تب تک پانی اثر کر. اچھا جو برف بن گئے یہ کچھ اور ہے کیا؟ پانی کا برف بن جانا کیا اسے پانی کے علاوہ کچھ اور بنا دیتا ہے؟ یہ تو میں اور آپ اپنی اصطلاح کے لیے اپنی آسانی کے لیے کہتے ہیں, جمے ہوئے پانی کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں برف, ورنہ وہ وہی H2O ہے, وہی بنیادی طور پر مادہ ہے جس کا نہ رنگ ہے نہ بو ہے نہ ذائقہ ہے. تو فرق کیا ہوا؟ آپ کہیں گے کہ پانی ابھی اس وقت ایک ایسی حالت میں ہے کہ جہاں اس سے وہ آثار ظاہر نہیں ہو رہے جو مایا کی صورت میں تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم یہاں سے ایک مثال لے سکتے ہیں کہ عین ممکن ہے حیات بھی ایک ایسے مرحلے میں چلی جائے کہ جہاں حیات ہو لیکن وہ آثار ظاہر نہ کرے جو یہ حیات ظاہر کرتی ہے. ممکن ہے اور ہو سکتا ہے. ایسی حیات ہونا ناممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک مرحلہ بیان کر دیا, ولاکن لا تشعرون, تمہیں شعور نہیں ہے. دیکھیے شعور بڑے مراحل کو طے کراتا ہے. اگر کسی ان پڑھ آدمی سے جا کر آپ یہ کہیں کہ علم ریاضی اور جغرافیہ کے ذریعے سے آپ زمین پر بیٹھ کر آسمان کے جو ستارے اور سیارے ہیں نہ صرف ان کا فاصلہ بیان کر سکتے ہیں بلکہ ان کا وزن بھی نکال سکتے ہیں, ان کا سائز بھی بتا سکتے ہیں. زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمان کے ستارے اور سیاروں کا سائز, حتیٰ ان کا وزن بھی بتا سکتے ہیں کہ اپروکسیمیٹلی ان کا وزن اتنا ہوگا زمین پر بیٹھے بیٹھے. تو اب جو ان پڑھ ہوگا وہ آپ کو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علمی طور پر اس کا شعور اس منزل کو درک ہی نہیں کر رہا جو کام پر ریاضی دان کر چکا ہوتا ہے تجربات سے, اپنے علم کے ذریعے سے. اب میں لفظ استعمال کروں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعور اگر مراحل علمی کو طے کرتا ہوا آگے بڑھے تو شعور کی منازل وہ مقام درک کر سکتی ہیں جو عام لوگ درک نہیں کر سکتے. اب اس طرح کی میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں کہ علمی دنیا میں اگر آ کر میں وہ مثالیں آپ کو دینے لگوں تو ہوتا یہی ہے کہ جنہوں نے وہ مراحل علمی طے نہیں کیے ہوتے ان کے لیے وہ باتیں کیا لگتی ہیں؟ انہیں عجیب لگتی ہیں. اب ایک آپ کی خدمت میں ایک اور چیز بھی عرض کرتا چلوں. ایک دور تک زمانے میں ایک دور تک کچھ لوگ کیا کرتے تھے, جو وہ علمی کوئی اگر ایسی چیز دریافت کر لیتے تھے تو اسے عوام کو نہیں بتاتے تھے, اور عوام کو نہ بتا کر اپنے اس علمی کام کے ذریعے سے لوگوں کو اپنا غلام یا اپنے جو ہے وہ کیا کر لیتے تھے, محکوم بنا لیتے تھے. لوگ سمجھتے تھے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. حتیٰ جادوگر جن کو ہم جادوگر کہتے ہیں ایک زمانے تک سائنس کی جو چیزیں ہیں وہ استعمال کرتے تھے, فارمولے استعمال کرتے تھے, انہیں پتا تھا کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا. ایک زمانے تک آئینہ بندی استعمال ہوتی رہی ہے, کیا کیا ہوتا رہا ہے تاریخ میں. جب تک لوگوں کو علم نہیں تھا وہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس پتہ نہیں کون سی طاقت ہے, ان کے پاس پتہ نہیں کون سی قدرت ہے کہ جو یہ کام کر رہے ہیں. لیکن جیسے جیسے انسانوں کا عام شعور بڑھتا چلا گیا تو جادوگروں کی دکانیں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں. لوگوں کو پتہ لگنا لگا, اب وہ چیز جو کسی زمانے میں نہیں پتا تھی لوگوں میں عام ہو گئی. میں ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ غالباً اگر میں اشتباہ نہیں کر رہا تاریخی اعتبار سے تو کرسٹوفر کولمبس جس وقت ریڈ انڈیا یعنی ویسٹ انڈیز میں اترا تھا تو وہاں کے جو جنگلی قبائل تھے انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا, اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو جیل میں ڈال دیا. جیل میں ڈالنے کے بعد اب انہوں نے اپنے جو بھی حساب سے وہ آدم خور تھے یا جو بھی تھا انہوں نے کہا یہ ان کو پکا کے کھائیں گے ہم, موت سامنے نظر آ رہی تھی. لیکن کرسٹوفر کولمبس جو تھا وہ چونکہ یورپ سے گیا تھا اور یورپ میں اس زمانے تک یہ ساری چیزیں دریافت ہو گئی تھیں تو چاند گرہن اور سورج گرہن وغیرہ کو ایسٹیمیٹ کر کے بتانا بڑا آسان تھا. اب کرسٹوفر کولمبس خالی بنا کر میرے ذہن میں اشتباہ نہیں ہے تو شاید یہی تھا. اس نے کیا کیا کہ اس کو جب پتہ لگا کہ یہ قوم چاند اور سورج کی پرستش کرتی ہے تو اس نے آہستہ آہستہ ان کی زبان سیکھنے کے بعد ان کو کہا کہ اگر تم نے مجھے آزاد نہیں کیا میں فلاں تاریخ کو تمہارے خدا کو مشکل میں ڈال دوں گا. اب جب اس نے یہ بات کہی اور ان کو چونکہ اندازہ نہیں تھا تو ہوا کیا, انہوں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں. اب جیسے ہی وہ تاریخ نزدیک آئی اور مثلا چاند یا سورج کو گرہن لگنا شروع ہوا تو پریشان ہو گیا اور آ گئے اس کے پاس, اس کے پدموں میں گر گئے, کہنے لگے کہ بھائی تم نے تو ہمارے خدا کو مشکل میں ڈال دیا. اس نے کہا مجھے جلدی چھوڑ دو, اور اگر تم نے مجھے جلدی نہیں چھوڑا تو میں تمہارے خدا کو مار دوں گا, اور مجھے چھوڑو گے تو میں تمہارے خدا کو چھوڑوں گا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو زیادہ خطرناک آئے تھی, اس کو چھوڑ دو. انہوں نے چھوڑا, اور لازما تھا اس نے کچھ اپنے طور پر جو بھی ان کو بیوقوف بنایا اور وہاں سے نکل لیا. تھوڑی دیر بعد سورج گرہن ختم ہو گیا. اب عزیزا نے من انسانی عقل, اب دیکھیے جس کو یہ بات نہیں پتا کہ سورج اور چاند اور ستارے اپنی ایک خاص روش سے ایک خاص طریقے سے گزرتے ہیں, اس کے لیے وہ چیز حیرت انگیز تھی. اس کے لیے وہاں پر کیا ہوا, اس نے اپنے علم کے ذریعے سے انہیں, اب ہم اپنے اصطلاح میں استعمال کریں, بیوقوف بنایا یا اپنی جان بچائی. لیکن شعور کا فرق دیکھ رہے ہیں آپ, کہ جب شعور میں فرق آ جائے تو کتنا فرق آتا ہے. اسی طرح سے اب اللہ تعالیٰ جب ارشاد فرما رہا ہے ولاکن لا تشعرون, تو مراد کیا ہے, مراد کیا یہ ہے کہ کیا کبھی بھی ہم شہداء کی حیات کو درک نہیں کر سکتے, یا پروردگار گویا شعور کو چیلنج کر رہا ہے. کیونکہ نیگیٹو جملے, سائیکالوجی کے اندر ایک پوری سٹڈی ہے کہ نیگیٹو جملے ہر جگہ پر نیگیٹیوٹی کریٹ نہیں کرتے, جگہ اور مقام کے حساب سے ہیں. بعض جگہوں پہ انشاءاللہ کبھی تربیت کے موضوع پر گفتگو کروں گا تو پھر آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیسے ہم اپنے ہی بچوں کے اندر نیگیٹیوٹی خود کریٹ کرتے ہیں. اب یہ وہ موضوعات ہیں جو معمولاً ہم ممبر سے سننا نہیں چاہتے, لیکن ہمارے سارے کے سارے مسائل شروع یہیں سے ہوتے ہیں. ہم تربیتی مسائل نہیں جاننا چاہتے, کیسے ہم اپنے بچوں کے اندر نیگیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں. کامن ٹریٹ ہے, ہم اور آپ سب کرتے ہیں. بچہ آرام سے اپنا کام کر رہا ہوگا, اپنے کھیل میں مشغول ہوگا, آپ کسی کام سے باہر جانا چاہتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ چپ چاپ یا بچے کو خدا حافظ یہ کہہ کے کہ میں جا رہا ہوں اور واپس آتا ہوں تھوڑی دیر میں, تو بچہ جس کام میں مشغول ہے اسی کام میں مشغول رہے. لیکن جاتے جاتے آپ اپنے بچے کے ذہن میں نیگیٹیوٹی کریٹ کر کے جاتے ہیں. وہ نیگیٹیوٹی آپ کہاں کریٹ کرتے ہیں, جب آپ جاتے جاتے بچے کو کہتے ہیں دیکھو میں جا رہا ہوں شرارت مت کرنا, شرارت مت کرنا. اب یہ جو آپ نے جملہ کہہ دیا بلا وجہ شرارت نہ کرنا, آپ کا خیال ہے کہ آپ نے اس کو شرارت سے روکا ہے, نہیں, یہ آپ نے اس کے ذہن میں نیگیٹیوٹی کریٹ کی ہے. وہ بچہ جو شاید ابھی تک شرارت کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا, آپ کے اس جملے کے بعد سوچنا شروع کر دے گا. وہ کہے گا یہ تو بڑا اچھا موقع رہا ہے, یہ جا رہے ہیں شرارت کا موقع ہے, تو نہیں, اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ کوئی قیمتی چیز لے کر آئے, اس کو ایک جگہ پر آرام سے رکھ دیں, ضروری نہیں کہ آپ کا بچہ اس کو ہاتھ لگائے, ضروری نہیں ہے. لیکن آپ نیگیٹیوٹی کریٹ کرتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں بچے کو بلا کے, خاص طور پہ کہتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو اسے ہاتھ مت لگانا, یہ نیگیٹیوٹی آپ کریٹ کر رہے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ نہیں لگانا, گویا آپ اس کو تشویق دلا رہے ہیں کہ اسے ہاتھ لگانا ہے. ہم اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا کیسے سکھاتے ہیں, بچے نے غلطی کر دی, آپ یقین کریں فطرتن بچہ سچ بولنا چاہتا ہے, صرف فطرتن صرف سچ بولنا چاہتا ہے. آپ اس کو بلاتے ہیں, بلانے کے بعد کہتے ہیں دیکھو سچ سچ بتانا, جھوٹ مت بولنا, سچ سچ بتانا, جھوٹ مت بولنا. جیسے ہی آپ یہ جملہ کہتے ہیں آپ اس کو جھوٹ بولنے کا راستہ خود کو دکھا دیتے ہیں, کہ ایک راستہ یہ بھی ہے کہ تم جھوٹ بولو. لہذا ہم کیا کرتے ہیں, نیگیٹیوٹی بچوں کے ذہنوں میں خود ایجاد کرتے ہیں. ہر جگہ نیگیٹو جملہ فائدہ مند نہیں ہوتا, پانچ جگہوں پر ہوتا ہے. کہاں پر, جہاں پر آپ اپنے بچے کو اگر کسی چیز کا شوق دلانا چاہتے ہیں وہاں پر نیگیٹو جملہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. مثلا بچہ دوڑ نہیں رہا ہوتا, آپ اسے کہیں یار تم دوڑ نہیں سکتے, تو آپ کو دوڑ کے دکھا دے گا. ہوتا ہے کبھی کبھار بچے, ان کو جب شوق دل یعنی کمپٹیشن ایجاد کرنا ہو, یہی نیگیٹو جملہ کیا کام انجام دیتا ہے, یہی نیگیٹو جملہ ان کے اندر شوق پیدا کرتا ہے. بچہ اچھی ہینڈ رائٹنگ نہیں کر رہا, آپ اسے کہیں تم نہیں کر سکتے, تم اچھا ہینڈ رائٹنگ نہیں کر سکتے, بچہ اگر چیلنجنگ پوزیشن میں آ جائے گا آپ کو کر کے دکھا دے گا. اس طرح سے بہت ساری سچویشنز میں ہم بچے کو نیگیٹو جملے کے ذریعے سے جہاں شوق دلانا مقصود ہو. اسی طرح سے مثلا عام ہمارے زندگی میں بھی ہوتا ہے, آپ نے کسی پہلوان سے کوئی چیز اٹھوانی ہو بھاری, تو آپ اس کو جتنا کہتے رہیں گے یار یہ اٹھا کے دکھا دو اٹھا کے دکھا دو, نہیں دکھائے گا. لیکن جیسے ہی آپ اس کو کہیں گے پہلوان صاحب تم نہیں اٹھا سکتے, تو کیا ہوگا, اب پہلوان صاحب کی چونکہ غیرت کا مسئلہ آ جاتا ہے تو وہ اٹھا کر دکھاتے ہیں. پروردگار بالکل اسی طرح سے ولاکن لا تشعرون کہہ کر ہمیں بتا نہیں رہا کہ تم ان کا شعور نہیں کر سکتے, بلکہ بلا کہ لا تشعرون کہہ کر ہمارے شعور کو چیلنج کر رہا ہے کہ اگر صاحبان شعور ہو ان کی حیات کا شعور پیدا کر کے دکھاؤ. لہذا عزیزان من اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم بھی شہداء کی حیات کو درک کر سکتے ہیں. ہمارے اندر بھی صلاحیت ہے کہ ہم، لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ ہمیں اپنے شعور کی جو منزل ہے اسے بلند کرنا پڑے گا. لہذا ہوتا کیا ہے؟ علماء نے یہ جو لفظ شہدہ ہے جس سے لفظ شہادت ہے، تفصیل میں انشاءاللہ اس کی کبھی اور عرض کروں گا. میں ویسے اپنے کئی مقامات پر مختلف مباحث میں چونکہ یہ مطلب بیان کر چکا ہوں، اس لیے میں اس کو بڑا تیزی کے ساتھ طے کروں گا، صرف ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے اس سے پہلے یہ بحث نہ سنی ہو. ایک علمی بحث ہے کہ شہدہ کا لفظاً معنی کیا ہے، کیونکہ وہ جو لفظی معنی ہے وہ سمجھ میں آ جائے تو مقام شہادت اور شہید سمجھنے میں انسان کو نسبتاً مدد ملتی ہے. شہدہ کا مادہ بنیادی طور پر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اب عربی میں نظرہ، بصرہ، رآ اور شہدہ، یہ چاروں مادے دیکھنے پہ دلالت کرتے ہیں. چونکہ میں اس بات پر کئی جگہوں پر ریپیٹ کر چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں ڈیٹیل میں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یاد رکھیے گا کہ نظرہ اور بصرہ کا بنیادی طور پر جو بنیادی طور پر تعلق ہے وہ آنکھ سے ہے، فزیکل آنکھ سے. فرق کیا ہے؟ آپ کی آنکھ کھلی بھی ہو اور جو کچھ بھی آنکھ کے اندر آ رہا ہو وہ نظر ہے. جو آپ دیکھنا چاہیں نہ دیکھنا چاہیں سب نظر سے تعلق رکھتا ہے. بصر کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر آپ کسی چیز کو خاص طور پر دیکھنا شروع کر دیں، تمرکز، قصد، ارادہ، تحلیل، جہاں آپ کی نظر میں یہ چیز آ جاتی ہے وہیں سے بصر شروع ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے پہ رآ، جس سے رؤیت کا لفظ نکلا ہے، آپ اور ہم سنتے ہیں رؤیت ہلال، چاند دیکھنے والی کمیٹی، یہ جو رؤیت کا مادہ ہے یہ آنکھ اور آنکھ بند کر کے بھی جو دیکھا جاتا ہے ان دونوں سے تعلق ہے. اب آنکھ بند کر کے کیا دیکھا جاتا ہے؟ خواب دیکھا جاتا ہے. آپ نے کبھی غور کیا؟ اگر نہیں کیا تو اب کیجیے گا. خواب کی حالت میں گرچہ ہماری آنکھ بند ہوتی ہے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کان بند ہوتا ہے لیکن ہم سن رہے ہوتے ہیں، زبان سو رہی ہوتی ہے لیکن ہم چکھ رہے ہوتے ہیں، ناک کام نہیں کر رہی ہوتی لیکن سونگ، تمام کے تمام ہمارے حواس خواب کے عالم میں کیا ہوتے ہیں؟ بظاہر بیدار ہوتے ہیں. تو ہمیں کچھ دیر کے لیے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے ادراکات کا تعلق صرف اور صرف ہمارے کان، ناک، زبان اور ان سے ہے، یا ان کے علاوہ بھی انسان کے اندر کوئی طاقت موجود ہے. اگر طاقت موجود نہیں ہے تو وہ جو خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کون ہے؟ وہ جو خواب میں سن رہا ہوتا ہے وہ کون ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ مدرکات کہاں سے آتے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک حد ہے انسان کی مدرکات کی جو بدن سے متعلق ہے، لیکن خواب کے اندر جو ہم مدرکات دیکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، درک کرتے چیز، اس کا تعلق ہماری روح سے ہے. ہماری روح بھی یہ سارے کام کر سکتی ہے. اب اگر ہماری روح یہ کام کر سکتی ہے، پس رؤیت کے مادے میں بدن کا دیکھنا اور روح کا دیکھنا دونوں رؤیت کے مادے میں ثابت ہے، تو پھر شہدہ میں کیا ہوتا ہے؟ شہدہ کا مادہ رؤیت سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن شہدہ کا مادہ ساتھ ساتھ کیا چاہتا ہے؟ ساتھ ساتھ یہ چاہتا ہے کہ جس واقعے کی متعلق آپ مشاہدہ، لفظ مشاہدہ اسی سے نکلا ہے، مشاہدہ جس کا کر رہے ہو آپ ڈائریکٹلی انوالو ہو اس واقعے میں، ڈائریکٹلی انوالو ہو، اور آپ کی جو شہادت ہے یعنی آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ مستقیماً دیکھ رہے ہو بغیر کسی واسطے کے. لہذا میں مثال دیتا ہوں یہ کہ اگر آپ کو کسی کیس میں بلا لیا کہ جی آپ نے اس کو مارتے ہوئے دیکھا، کہا ہاں 20 دفعہ دیکھا، تو جج حیران ہو کے پوچھے گا بھائی 20 دفعہ کیسے مارا؟ 1 دفعہ تم نے 20 دفعہ دیکھا؟ آپ کہیں بھی میں نے ویڈیو دیکھی کیمرے میں، ویڈیو، اور بار بار دیکھی، 20 دفعہ میں نے دیکھی کہ یہ مار رہا تھا، تو کیا آپ کی گواہی قبول کرے گا؟ جج گواہی آپ کی قبول نہیں کرے گا. لہذا ابھی اس بات کو کنسیڈر کریں کہ شہادت کے مرحلے میں آج تک ابھی تک دنیا میں کیمرے کو گواہی کے طور پر قبول نہیں کیا جاتا، صرف اور صرف سپورٹنگ ڈاکومنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کوئی کیس چل رہا ہو، اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو آ جائے، تصویر آ جائے، تو اس تصویر یا ویڈیو کو صرف سپورٹنگ ڈاکومنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، شہادت یا گواہی کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا. کیوں؟ شہادت کے لیے آپ کا جو خود آپ کے مدرکات ہیں ان کا مستقیم مشاہدہ ضروری ہے. اب اگر فرض کریں کہ آپ نے شہادت دی, آپ نے کہا ہاں میں گزر رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ یہ اس کو مار رہا تھا, تب بھی جو جج ہے وہ آپ کی گواہی کو قبول نہیں کرے, وہ کہے گا آپ کا معاملے سے تعلق کیا تھا, آپ نے تو ایک جاتے جاتے نظر دیکھی, آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ اس میں سے قصوروار کون ہے کون نہیں ہے, لہذا وہاں پر بھی آپ کی گواہی نہیں مانے. گواہی کب مانی جاتی ہے؟ جب آپ اس معاملے کا حصہ ہوں, جب آپ اس معاملے کا حصہ ہوں. اب اللہ تعالی ایک مرحلہ ہمارے پاس علم کا خواب ہے, خواب علم ہے نا, ہمیں بہت ساری چیزیں خواب میں ایسی پتہ لگ جاتی ہیں بعض اوقات جو زندگی میں کبھی اور نہیں پتہ لگی ہوتی. کبھی آپ نے غور کیا کہ ہمارے خواب سچے کیوں نہیں ہوتے زیادہ تر؟ غور کیا آپ نے کبھی ہمارے خواب سچے کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ خواب کی وادی میں ہمارا ورود کبھی بھی اس طریقے سے نہیں ہوتا جس طریقے سے دین نے چاہا. کبھی انشاءاللہ فرصت رہی تو میں تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب موت کی ماہیت پر بحث ہوتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ موت ہے کیا, کیا چیز ہے, کس چیز کا نام ہے موت, بلاخر ہم اگر سائنس نے تعریف کیا یا نہیں کیا ہم تو تعریف کریں گے نا موت کی, کہ بھئی موت کیا ہوتی ہے, موت کی ماہیت کیا ہے. تو موت کی ماہیت میں اس کے لغت کے ترجمے یا لغت کا جو اس کا معنی ہے, اس کے بعد کا جو مرحلہ وہ اصطلاح ہے. اصطلاح دین میں موت مخلوق ہے. پہلا مرحلہ هو الذی خلق الموت والحیات, اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. پس اگر موت مخلوق ہے تو اب یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ موت کس کیٹیگری کی مخلوق ہے. مثلا کیا ہے, کسی پودے کا نام ہے, کسی جانور کا نام ہے, کوئی پرندہ ہے, آسمان کی مخلوق ہے, زمین کی مخلوق ہے, جن ہے, کیا ہے, یہ بھی تو پتہ کرنا پڑے گا. تو اس میں ہمارے اور اہل سنت کے درمیان میں تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض اہل سنت کے علماء جن میں علامہ غزالی بھی شامل ہیں اور دیگر بہت سارے علماء ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ موت اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی جو کیٹیگری یا درجہ ہے وہ وہی ہے جو امراض کا درجہ ہے. موت اللہ نے امراض بھی خلق کیے ہیں اور اللہ نے جس طرح سے دیگر امراض خلق کیے اسی طرح سے مرض ہے موت کو بھی خلق کیا ہے. بس موت کیا ہے؟ مرض. لیکن یہ جو بات ہے نہ روایات سے ثابت ہوتی ہے نہ قرآن سے ثابت ہوتی ہے. قرآن سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اور روایات جس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح سے اللہ نے نیند کو خلق کیا ہے اسی طرح سے اللہ نے موت کو خلق کیا ہے. لہذا قرآن کی بڑی واضح آیت ہے کہ اللہ لفظ استعمال وہاں پہ کیا ہے قرآن نے, یا توفا, توفا جس سے ہم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں وفات, ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا وفات, اللہ نے یہی لفظ استعمال کر کے, اب میں آیت نہیں پڑھوں گا چونکہ وقت نہیں ہے, اللہ نے قرآن میں لفظ یہی استعمال کیا ہے, اب میں ترجمہ اس کو یوں پڑھوں گا, اللہ گویا تمہیں نیند کی حالت میں فوت کر دیتا ہے, نیند کی حالت میں فوت کر دیتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, روحیں جب فوت کی حالت میں آ جاتی ہیں تو فرمایا کہ بعض کو اللہ اپنے پاس روک لیتا ہے اور بعض کو ایک مدت مشخص کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. بس موت اور نیند میں کامن چیز کیا ہے؟ وفات, کیفیت وفات. موت اور نیند کے درمیان میں ہوتا کیا ہے, کامن چیز کیا ہے؟ موت اور نیند میں انسان کی خود, یعنی نیند ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں روح بدن سے نسبتاً جدائی پیدا کرتی ہے. اگر یہ جدائی پرمننٹ ہو جائے موت, پرمننٹ نہ ہو نیند. لہذا آئمہ نے بھی موت کو نیند سے تعبیر کیا ہے, روایات بھی ہیں ہمارے پاس, آیات بھی. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت میرا ختم ہو گیا. موت کیا ہے؟ نیند جیسی ایک مخلوق ہے اللہ کی. اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ نیند میں اپنا ورود ٹھیک نہیں کرتے لہذا ہمیں خواب بھی سچے نہیں آتے. دین نے کیا کہا ہے؟ دین نے سونے کے کچھ آداب بتائے ہیں. اب دو طرح کے آداب ہیں. اگر آپ کے ذہن میں جناب بہلول کا واقعہ موجود ہو تو شاید آپ کو میری بات جلدی سمجھ میں آ جائے, پنا تفصیل چونکہ واقعہ بیان کرنے کی نہیں ہے, کہ جناب بہلول سے اپنے زمانے کے کسی اپنے گمان میں اپنے آپ کو عالم اور عارف سمجھنے والا جو تھا, اور اپنے پیچھے ایک بڑی جماعت لے کے چلنے والا تھا. اس نے جناب بہلول سے سوال کیا کہ مجھے کچھ سکھائیں، مجھے کچھ بتائیں. تو اس کے شاگردوں نے کہا کہ یہ دیوانہ کیا بتائے گا آپ کو؟ اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم. تو جناب بہلول نے اسے پوچھا، مثلا جیسے کھانے کے آداب پوچھے اسی طرح سے سونے کے آداب پوچھے. تو جب کہا سونے کے آداب کیا ہیں، تو اس نے کہا باوضو ہو کر سوئے اور قبلہ رخ ہو کے لیٹے، سیدھا کروٹ پہ لیٹے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کے بہت سارے بتائے. تو آپ نے کہا اس کو کہ تو اتنوں کا استاد بن کر پھرتا ہے، تجھے ابھی تک سونے کے آداب نہیں معلوم. تو اس نے کہا آپ سکھا دیجئے. آپ نے کہا یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں، لیکن سوتے وقت اصل چیز جو اہم ہے وہ یہ کہ تیری گردن پر کسی کا حق نہ ہو. اگر تو کسی کا حق لے کے گردن پر سو رہا ہے تو جتنا مرضی وضو کر کے سو، جتنا مرضی تو قبلہ رخ ہو کر سو، وہ نیند اور ہے. لہذا اہم ترین مرحلہ کیا ہے؟ سوتے وقت ہماری گردن پر کسی کا حق نہ ہو. سوتے وقت مجھے معلوم ہو کہ میرا ہمسایہ بھوکا نہیں سویا ہے، میرا ہمسایہ پریشانی میں نہیں ہے. اگر آپ نے یہ کام انجام دیا، اس کے بعد کے مستحبات کیا ہیں؟ کھانے سے رات کا کھانا ہلکا کھائیں، سونے سے کم از کم دو گھنٹے پہلے کھائیں، وضو کر کے بعض جو مسنون دعائیں ہیں، خصوصاً تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، یہ دعائیں پڑھ کر آپ سوئیں. اور سونے کے بعد آپ دیکھیے گا آہستہ آہستہ آپ کا خواب خود بخود آپ کے لیے تعلیم کے ابواب بنتا چلا جائے گا. لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض روایات میں آتا اپنے خاص صحابیوں سے، کچھ خاص صحابی تھے جناب سلمان، جناب ابو ذر، اس طرح کے صحابیوں سے صبح میں یہ پوچھا کرتے تھے خواب میں کیا سیکھ کر آئے ہو. ایک پورا تعلیم کا باب ہے، علماء نے عرفا نے اس پر بحث بھی کی ہے کہ اگر انسان چاہے تو خواب کا اپنا جو عالم ہے اس کو اپنے لیے عالم تعلیم بنا سکتا ہے. لیکن خواب میں ہوتا کیا ہے؟ اگر آپ کا خواب سچا ہوگا، اب یہ میں صرف اشارہ کروں گا، تفصیل اس کی کبھی اور، کیونکہ یہ کچھ مطالب تھوڑے سے سنگین ہو جاتے ہیں، لیکن امید صرف یہ ہوتی ہے کہ امام حسین کے صدقے سے چیزیں شاید لوگوں تک پہنچ جائیں آسانی سے. صرف توجہ کیجئے گا، ہوتا کیا ہے خواب کے عالم میں؟ ہمیں کوئی معنی ہم تک پہنچایا جا رہا ہوتا ہے، اور جو معنی ہم تک پہنچایا جا رہا ہوتا ہے وہ جزئی معنی ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک چیز ہوتی ہے. وہ اسپیسیفک چیز عالم ملکوت سے، جب خواب ہے عالم مثال، عالم مثال میں جب وہ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جب عالم مثال میں آتی ہے ایک شکل پیدا کرتی ہے جو کہ ایک بڑی شکل کی صورت میں آتی ہے. معنی چھوٹا ہوتا ہے، جب عالم مثال میں آتی ہے تو بڑی ہو جاتی ہے. لہذا اگر آپ نے خواب میں دودھ پیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، اب یہ میں تعبیر خواب نہیں کر رہا، علماء اور عرفا نے جو بیان کیا اس میں سے ایک مثال صرف آپ کے طور پر بتا رہا ہوں. دودھ تعبیر کیا جاتا ہے عالم خواب میں علم سے. لہذا اگر آپ نے اپنے آپ کو دودھ پیتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں آپ کو علم کہیں نہ کہیں حاصل ہوگا. لیکن آپ کس کے ہاتھ سے دودھ پی رہے ہیں، دودھ پینے کی کیفیت کیا ہے، دودھ گرتا ہوا دیکھا، دودھ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہوا دیکھا، یہ ساری کی ساری جیسے جیسے کیفیت بدلتی چلی جائے گی وہ جو معنی جزئی ہے وہ تبدیل ہوتا چلا جائے گا. یہ ایک مرحلہ ہے. لیکن ایک مرحلہ اور ہے جس کو مرحلہ شہود کہتے ہیں. شہود میں کیا ہوتا ہے؟ شہود میں یہ ہوتا ہے کہ عارف جب اپنے عرفان کے مراحل طے کرتا ہے تو اس کی روح ایک مقام پر آ کر اس کیفیت میں آ جاتی ہے کہ وہاں پر وہ اپنی روح کو بدن سے جدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے. اب جیسے ہی روح کو بدن سے جدا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے تو یہ روح عالم ملکوت سے اپنے آپ کو جا کر وصل کرتی ہے، اور عالم ملکوت میں وصل کرنے کے بعد اس کو اس عالم ملکوت میں جسم سے ماورا ہو کر عالم ملکوت سے تعلیم کیا جاتا ہے. جب شہود کی منزل میں تعلیم کیا جاتا ہے تو شہود کی جو منزل ہے وہ خواب کی منزل کے مقابلے میں بالکل الٹ ہو جاتی ہے. الٹ کیا ہوتی ہے؟ وہاں پر ایک کلی معنی کو ایک بہت ہی جزوی انداز سے پیش کیا جاتا ہے. اب یہ جو مرحلہ شہود پر ہوتا ہے اس نے درک کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو چھوٹی سی چیز مجھے دکھائی گئی ہے اس سے مطلب کیا ہے. بالکل بالعکس ہوتا ہے عالم خواب کا. لیکن شہود کے مرحلے میں انسان اپنے بدن سے ماورا ہو کر چیزوں کو درک کر سکتا ہے. لہذا آپ دیکھیے گا شہادت اور شہود دونوں میں بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ شہادت میں ہمارا یہ بدن اور یہ مدرکات انوالو ہوتے ہیں. اگر زبان سے صرف زبان کی حد تک شہادت دی جائے تو انسان صرف شاہد بنتا ہے اور مسلمان کہلاتا ہے. لیکن اگر عملاً اسی شہادت کو اپنے اس بدن سے عملاً شاہد بن جائے کس چیز کا؟ ایمان کا. تو چونکہ انسان اس مرحلے سے آگے بڑھ جاتا ہے جہاں پر صرف ایمان زبان کی حد پر تھا اور عمل کی صورت میں ظہور کرتا ہے, تو جیسے ہی شہید اپنی جان دے کر اپنے کلمے کو ثابت کرتا ہے, لفظ شہید کیوں استعمال کیا دے, تو یہ بھی شہادت رہا ہوتا ہے, لیکن چونکہ اس کی شہادت عمل کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کی کیفیت شدید ہوتی ہے, لہذا اللہ نے اس کو شاہد نہیں کہا, شہید کہا مبالغے کے ساتھ. یعنی اس کی جو شہادت کی کیفیت ہے وہ شدید ہوتی ہے. چونکہ شہادت کی کیفیت شدید ہوتی ہے لہذا اسے کہا کیا؟ کہا شہید. اب یہ شہید ہو کر جو شہادت دے رہا ہے وہ شہادت کا مقام زبان کی شہادت کے مقام میں کیا ہے؟ بلند ہے, اس سے آگے ہے. عین ممکن ہے کہ انسان اس مرحلے پر جو زبان کی حد تک ہے اس سے آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد اپنے ایمان کو اس مرحلے میں لے جائے کہ جہاں پر وہ شہود کے مرحلے پر جا کر اپنے ایمان کو ثابت کر دے. اب مجھے بتائیے کہ جو مرحلہ شہود پر اپنے ایمان کو ثابت کر رہا ہوتا ہے اس میں اور جو شہید اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہوتا ہے کیا فرق ہے؟ بنیادی طور پر کوئی فرق نہیں ہے. لہذا اس مقام کو درک کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ علماء کی سیاہی, قلم کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شہید نے صرف عمل کر کے بتایا جس کی سرحد صرف اس کی ذات تک ہے, لیکن عالم اپنے علم کے ذریعے سے ان مقامات کو درک کرتا ہے اور درک کرنے کے بعد لوگوں کو اس مقام تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے. لہذا اس کی جو شہادت کی کیفیت ہے اور اس کا بدل ہے وہ شہید کی کیفیت سے زیادہ شدید ہوتا ہے. لہذا علماء کے لیے جو یہ لفظ استعمال کیا گیا اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ سیاہی جو دوسروں کے لیے شہود کا راستہ کھول رہی ہوتی ہے شہید کے خون سے زیادہ افضل ہوتی ہے. اب بتائیے کہ اگر عالم کا مقام کیا ہے کہ اس کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہو, تو جس کی وجہ سے عالم اس مقام تک پہنچتا ہے, جس نبی کی شہادت دے کر نبوت کی اس مقام پر پہنچتا ہے, جس امام کی امامت کی گواہی دے کر اس مقام پر پہنچتا ہے, وہ امام کس مقام پر ہوگا اور وہ رسول کس مقام پر ہوگا؟ لہذا اللہ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام شہید انتخاب کیا ہے. اور اگر اللہ شہید ہے تو دنیا میں اللہ کے اس اسم شہید کا حقیقی مظہر اگر کوئی ہے تو وہ صرف محمد و آل محمد ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا جو اللہ کے اسم شہید کا مظہر بن کر ظاہر ہو اس سے بڑا شہید کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تفصیلات انشاءاللہ بہت ساری اور ہیں کہ جو کبھی خدا نے توفیق دی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن جو اس مقام پر پہنچے ہوئے ہوں کہ جو خدا کی رحمت خدا کی رافت کے مظہر بن کر زمین پر موجود رہے ہوں, جن کی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو, بلکہ مقام یہ ہے کہ مدینہ میں امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی جو امامت کا دور ہے, گرچہ مولا کائنات کی سخاوت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سخاوت یہ تمام وہ مقامات ہیں کہ جس سے اہل مدینہ واقف ہیں, لیکن امام حسن مجتبی کی سخاوت کا زمانہ مولا کائنات کے دور سے چل رہا ہے. امیر کے ہوتے ہوئے بھی امام حسن کا دسترخوان مشہور ہے، امیر کے ہوتے ہوئے بھی امام حسن کا گھر مشہور ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو پناہ نہیں ملتی، حسن مجتبیٰ کا گھر ان کے لیے پناہ ہے۔ میرے مولا کا گھر امام کے ہوتے ہوئے بھی مشہور ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو کہیں سے اگر کوئی قرض نہیں ملتا تو امام حسن مجتبیٰ کا دروازہ ہے۔ مدینہ میں خدا کی مدد کا نام حسن مجتبیٰ ہے، کسی سے نہیں پوچھا جاتا دسترخوان پر تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ لہذا مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص کا کہ جو امام کے دسترخوان پر آ کر روٹیاں کھا بھی رہا تھا اور اپنے تھیلے میں بھی رکھ رہا تھا، تو اس سے کسی نے آ کر پوچھا کہ تو نے جتنا کھانا ہے کھا، مگر تو تھیلے میں کیوں رکھ رہا؟ اس نے کہا میں نے آتے ہوئے ایک شخص کو باغ میں کام کرتے ہوئے دیکھا، اس کی روٹیاں اتنی سخت تھیں کہ میں نے اپنے گھٹنے سے توڑنے کی کوشش کی تو وہ گھٹنے سے نہیں توڑ رہی، میں نے پتھر سے توڑنے کی کوشش کی تو پتھر سے نہیں ٹوٹ رہی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس کے لیے بھی کچھ روٹیاں لے جاؤں۔ امام نے فرمایا کہ وہ جس کی روٹیوں کی تو بات کر رہا ہے وہ اس صاحب دسترخوان کا بھی باپ ہے، والد ہے۔ تو وہ امیر کا اپنا زہد ہے، اپنا مقام ہے، لیکن امام حسن مجتبیٰ اتنا حلیم امام جو لوگوں کے ساتھ اتنی محبت سے پیش آتا ہے، کوئی کھڑے ہو کر امام کے روبرو امام کو برا بھلا کہتا ہے، امام پلٹ کر کہتے ہیں گویا تو ہمیں جانتا نہیں ہے، اس شہر میں اجنبی ہے، تجھے اگر غذا کی ضرورت ہم غذا دیتے ہیں، مکان کی جگہ ضرورت ہم مکان دیں گے۔ اتنا حلیم امام، کسی کو کتنی دشمنی ہو سکتی ہے، اتنا شدید زہر دلوایا گیا امام کو کہ ملعونہ نے جب شربت میں چند قطرے ڈال کر امام کو دیا اور امام نے چند گھوٹ پیا، امام کو محسوس ہو گیا کہ اتنا شدید زہر دیا گیا ہے۔ زہر پینے اور جتنی دیر میں امام نے جناب زینب اور امام حسین علیہ السلام کو اطلاع دلوائی اور وہ آئے، اب یہ محلہ بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، کتنا فاصلہ ہوگا ایک محلے میں کسی گھر سے کسی گھر تک آنے میں، لیکن روایت کہتی ہے کہ جتنی دیر میں جناب زینب اور امام حسین امام حسن مجتبیٰ کے گھر پہنچے ہیں، امام کے بدن کی رنگت سبز پڑ چکی، اتنا شدید زہر۔ امام حسین کو دیکھ کر، جناب زینب کو دیکھ کر امام حسن کے دل کو کچھ تقویت پیدا ہوئی، لیکن جگر کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، کہا بھائی مجھے قے محسوس ہو رہی ہے۔ امام نے فوراً تشت کا انتظام کیا، جناب زینب ابھی تشت لے کر بھائی کے نزدیک پہنچی تھی، امام نے ایک مرتبہ جب قے کی تو جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں گرنا شروع ہو گئے۔ میں نہیں جانتا کہ امام کے اوپر کیا کیفیت گزرے، خدا جانے اتنا شدید زہر، کس قدر تکلیف میں ہوگا میرا امام کہ امام کی تکلیف کو دیکھ کر جناب زینب نے اور امام حسین نے رونا شروع کر دیا۔ بس لیکن جیسے ہی امام حسین علیہ السلام روئے ہیں، امام حسن مجتبیٰ بڑی محبت کرتے ہیں اپنے بھائی سے، جیسے ہی امام حسین کو روتے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ اپنے کلیجے کی تکلیف کو بھول گئے، اپنے کلیجے کی تکلیف کو بھول کر کہنے لگے اے میرے بھائی حسین تو گریا مت کر، اے میرے بھائی حسین، اے میرے باز آئے تو مت رو، میں کہوں گا مولا کیوں منع کر رہے ہیں، تو شاید جواب یہی آئے گا ارے جب حسین روئے گا تو زہرا روئے گی، زہرا روئے تو علی اور رسول روئے گے، تو ارے حسین کے رونے کے ساتھ تو پوری کائنات روتی ہے۔ پھر کہا اے میرے بھائی تو مت رو، اس لیے کہ تیری مصیبت میری مصیبت سے بڑی ہوگی، لا یوم قیوم قیام عبداللہ، اے میرے بھائی تیرے دن جیسا کسی کا دن نہ ہوگا، تیری سختی جیسی کسی کی سختی نہیں ہوگی۔ میں کہوں گا امام حسن سے آج آپ امام حسین کا روتا ہوا نہیں دیکھ پا رہے، لیکن اے کاش 11 محرم کی صبح آپ اس گودال میں تشریف لا دیں جس گودال سے جناب زینب تو گزارا گیا، ارے میری بیوی بھائی کے جنازے کے پاس پہنچی، امام حسین کے گھوڑوں سے پامال لاشے کو دیکھا، ایک مرتبہ سر کو پیٹ کر کہا ارے کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے، کیا تو ہی میرا بھائی حسین جسے میری ماں نے چکی کیا بھیج تیز کر پانا. اے میرے مولا تم گودال میں اپنے بھائی حسین کو دیکھتے تمہارے دل پر کیا گزرتی. امام حسن مصطفیٰ نے امام کی آغوش میں شہادت کا جام نوش کیا. امام نے اپنے بھائی کے جنازے کو غسل کفن دیا. جنازہ تیار ہو گیا. عزاداروں جب یہ جنازہ اٹھا ہے تو بڑی شان کے ساتھ اٹھا اس اعتبار سے کہ اس جنازے کے آگے حسین ہے. ایک کندھا جناب عباس کے کندھوں پر ہے, ایک جناب مسلم کے کندھوں پر ہے, ایک جناب امام سجاد کے کندھوں پر ہے, ایک جناب محمد حنفیہ کے کندھوں پر ہے, بنی ہاشم کے جوان امام کے ساتھ ہے. اس شان و شوکت کے ساتھ امام کی وصیت کے مطابق ایک مرتبہ رسول کے حرم کی طرف چلے ہیں, لیکن ابھی نزدیک پہنچے تھے کسی نے پہلا تیر پھینکا اور پھینکنے کے ساتھ رہا گواہ رہنا پہلا تیر میں نے پھینکا ہے. بس اس کے بعد تیروں کی بارش شروع ہوئی. تیر آ کر امام کے بدن پر لگنا شروع ہوئے. میں کہوں گا جناب عباس کا امتحان تو آج ہی سے شروع ہو گیا. ارے میرا مولا تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھا رہ گیا, بھائی کو تیر لگتے رہے. امام نے واپس جانے کا اعلان کیا. ارے واپس آئے ہیں وہ بہنیں وہ بیویاں جو باپ کے جنازے کو رخصت کر چکی تھی. اب جو جنازہ واپس آیا جناب زینب نے بھائی کا لاشا دیکھا. ارے مرتبہ لاش جنازے کے اوپر تیر دیکھے. ارے میں نہیں جانتا جناب زینب پر کیا گزری ہوگی, لیکن عزادارو امام نے جنازہ رکھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑے احترام کے ساتھ تیروں کو بدن سے جدا کیا. دوبارہ کفن دے کر بقی میں امام کو دفنا دیا گیا. لیکن میرا سلام ہو اس بدنو امتر کہ جو اسی گودال میں جب آ کر گرا تھا جس کا جنازہ تیروں کے اوپر معلق تھا. ارے کوئی نہ تھا جو میرے مولا کے بدن سے تیر نکالتا. امام کا وفادار سلجنا امام کا طواف کرتا جاتا تھا, نزدیک آتا جاتا تھا. امام کے بدن میں پیوست تیروں کو اپنے دانتوں میں دبا دبا کر نکالتا تھا. اللہ ولعنت اللہ القوم الظالمین وسع عالم الذین ظلموا ای من قلب ينقلبون. ارے اللہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بحق حضرت سید الشہداء منتقم حقیقی کربلا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بحق حضرت سید الشہداء عزاداری سید الشہداء عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما. بار الہ بحق حضرت سید الشہداء دانشگاہ امام رضا اور اس کے جتنے منتظمین جنہوں نے سلسلے کو برپا کیا اور وہ تمام حاضرین جنہوں نے اپنی شرکت سے اور وہ تمام افراد جنہوں نے کسی بھی عنوان سے سلسلے کو برگزار کرنے میں اپنی خدمات کو انجام دیا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. ان تمام حضرات کے مرحومین کو جوار حضرت سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما. تمام حاضرین اور منتظمین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. قیامت کے دن حضرت سیدہ کی شفاعت میں مشمول فرما. مؤمنین جہاں جہاں دنیا میں آباد ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بار الہ بحق حضرت سید الشہداء جتنے ہمارے بے گناہ اسیر ہیں ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما. بار الہ جہاں جہاں مؤمنین باطل سے برسر پیکار ہیں, بحرین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, سعودی عرب میں, لبنان میں, نائجیریا میں, ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. فلسطین, میانمار اور بالخصوص کشمیر کے مؤمنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو, پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما. استعماری استکباری قوتوں کو, تکفیری قوتوں کو نیست و نابود فرما. تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما, بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب آغا ابراہیم شیخ ابراہیم زغزاکی, حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت, انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت, حشد شعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما. ہم سب کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.